بر دیگر درود بگیم به محمد و آل محمد. فاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. درود بگیم به محمد و آل محمد. خدا آپ کے اعمال کو قبول کرے انشاءاللہ. تمام اذر جو اپنے انجام جس کو خدا قبول کرے. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں توانائیاں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر وہ مستقل عمل کرے مستقل جدوجہد کرے تو ان میں سے متعدد توانائیوں کو اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے اور بہت سارے ایسے نتائج حاصل کر سکتا ہے جو عام فہم عام زندگی کے اندر غیر معمولی سمجھے جائیں گے. یہ سب کچھ خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے اور ان تمام کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک سادہ آسان راستہ قرار دیا ہے. اس سادہ اور آسان راستے کو ہم شریعت تعبیر کرتے ہیں. شریعت کو دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ خدا عند مطالع کے حکم کو چاہے وہ کرو اور چاہے وہ نہ کرو میں ہو چاہے وہ امر ہو چاہے وہ نہیں ہو اس کو کس انداز میں دیکھنا چاہیے؟ دیکھنے کا یہ انداز اللہ کے حکم کی اطاعت کو کبھی آسان کر دیتا ہے کبھی مشکل کر دیتا ہے. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو حاکم اور محکوم کے زمرے میں دیکھتے ہیں. مثلا وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل تو چاہتا یہ ہے کہ میں دیر تک سوؤں اور خدا تعالیٰ نے مجھے چونکہ حکم دے دیا ہے تو اب میں ناچار کیا کروں جہنم میں تو جانا نہیں چاہتا تو اٹھ کے چلو نماز پڑھ ہی لیتا ہوں. بس دل ناخواستہ اٹھا اور آنکھیں بھی ذرا آدھی کھولتا ہے کہ نیند ساری خراب نہ ہو جائے اور نماز پڑھ کے دوبارہ سو جاتا. گویا اس نے دو رکعت نماز پڑھ کے پتہ نہیں کتنے لاکھوں فرشتوں پر احسان کر دیا کہ اگر یہ نہ پڑھتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. بعض لوگ اس طرح اللہ کے حکم کو دیکھنے لگتے ہیں اس کے حکم کو امر و نہی کو اس طرح دیکھنے لگتے ہیں جیسے ہم نے گویا کچھ دیا ہے. حتیٰ مال کے معاملے میں احکام کی اطاعت کے معاملے میں اب اگر اس کو ایک صحیح رخ میں دیکھیں تو جیسے کہ ہم نے مثالوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں تو اس پر آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، نہ کرائیں آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. یا مثلا اگر آپ کے پاس کوئی مشین ہے، کوئی آپ نے کوئی چیز خریدی ہے بہت پیچیدہ ہے، اس کے ساتھ ایک مینول ہے، تو آپ مینول پر عمل کر کے مشین بنانے والے پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. آپ کو مشین چاہیے تھی، آپ نے خرید لی، پیسے بھی دیے، مینول پہ عمل بھی کریں گے، تو آپ کیا مشین بنانے والے پہ احسان کر رہے ہیں؟ نہ کیجیے، خراب ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ کیونکہ برباد ہو جائے گی، آپ کو پیسہ برباد ہوگا. تو وہاں پر آپ ایک ایک لائن بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی خرابی نہ ہو، کیونکہ بالآخر پیسہ ضائع ہوگا. یہ آپ کی جان ہے، آپ کی مرضی ہے، جو کرنا ہے کریں. خدا نے متعال غنی ہے، خدا نے متعال بے نیاز ہے. پوری روئے زمین کے اوپر موجود انسان اگر کفر اختیار کر لے تو اس بے نیاز کی ذات پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ اس نے کہا سب عدل کرو، سب ظلم کریں، کرنے سے کس کو نقصان ہوگا؟ سچے خدا نے متعال میں کیا اصل؟ کبھی انسان اللہ تعالی کی مادی کائنات کی وسعت دیکھتا ہے، یہ جو میٹیریل ورلڈ ہے اس کی وسعت کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. آپ کبھی وقت نکال کر تھوڑا سا اس کائنات کی وسعت کو سوچئے کتنی وسیع ہے. یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے آپ کو کئی ہزار کلومیٹر طے کرنا پڑے تو کتنے گھنٹے میں سفر ہوتا ہے؟ اصل اس کائنات کا دوسری کائنات، مثلا یہ جو گلیکسی ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس گلیکسی کا دوسری گلیکسی تک فاصلہ کتنا ہے؟ جو نون ورلڈ ہے، جس دنیا کا ہمیں پتہ ہے کہ ہے، اصل وہ کتنی بڑی ہے؟ تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک لاکھ سال تک بھی لائٹ ٹریول کرے تو اینڈ نہیں ہے اس کا، اتنی وسیع ہے یہ. اتنی وسیع دنیا میں، اتنی وسیع کائنات کے اندر ہماری زمین جیسے نقطے برابر پرزے کروڑوں اربوں ہیں، اور اس زمین کے اوپر جس کے جیسے کروڑوں اربوں فضا کے اندر ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک کے اوپر آدھے میٹر کی زمین پہ کھڑے ہیں، اور ہم خدا نے متعال کو اپنے اعمال کے ذریعے چیلنج بھی کر رہے ہیں. کیا حیثیت ہے، کیا حیثیت ہے اس انسان کی؟ تو اگر اس کو سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ جو حکم آیا ہے میرے لیے آیا ہے، تو نافرمانی کر کے استغفار کرنے کی بھی مسئلہ سمجھ میں آ جائے گی. مثلا اگر کسی نے نافرمانی کی ہے، بعد میں استغفار کرتا ہے، استغفار اس لیے کر رہا ہے کہ خدا نے متعال سے کوئی فائدہ نہیں دے گا خدا نے متعال کو، نہیں، استغفار اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے ایک زہر کھا لیا ہے، اب چاہتا ہے زہر کا اثر نہ ہو، اس لیے استغفار کر رہا ہے. ایک نافرمانی ہوئی ہے، اصل میں زہر کھایا گیا ہے. اگر اس انداز میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ، اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ کے احکام کا یقین ہو جائے کہ ہاں واقعاً اثر ہے. مثلا اگر کسی کو واقعاً یقین ہو جائے کہ جھوٹ بولوں گا تو یہ ہوگا، پھر اس کے لیے سچ بولنا مشکل نہیں ہوگا، جھوٹ بولنا مشکل ہوگا. اگر کسی کو واقعاً یقین ہو جائے کہ اگر میں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی تو مجھے کیا ملنے والا ہے، تو گناہ نہیں کرے گا اپنی آنکھوں سے. کسی کو پتا چل جائے کہ میں نے میوزک سنی تو میرے جسم پر اور میری روح پر کیا برا اثر پڑے گا، تو کبھی ارادے سے سنے گا نہیں، کبھی نہیں سنے گا. اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے احکام کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو اور میرے لیے اطاعت کرنا بہت آسان ہو جائے گا، ورنہ اطاعت عذاب لگتی ہے. خدا نے متعال خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انھا لکبیرت الا علی الخاشعین، یہ نماز انسانوں کے لیے بہت سخت ہو جائے گی. بعض لوگوں کے لیے نماز دیکھا آپ نے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کون سا مارکا طے کرنا ہے، دس منٹ کی نماز پڑھنی ہوتی ہے اور چار گھنٹے اسے ٹالتا ہے، چار گھنٹے تک فضول کام کرے گا اس چکر میں کہ مجھے دس منٹ کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کو اتنا دیر کرے گا کہ جب وہ پڑھے گا تو مغرب کی نماز ہو جائے گی، پھر ایک اور طلبہ لٹک رہی ہے سر کے اوپر، اب اس کو چار گھنٹے دیر کرے گا. یہ عجیب مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ، یہ سب کیوں ہے؟ ہم ابھی اثرات پر یقین نہیں کر پائے. مثلا اگر مجھے واقعاً پتا ہو اول وقت نماز پڑھوں گا میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا کہ میں نماز اول وقت ہی پڑھوں گا. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آپ فجر کے وقت اٹھیے، طلوع آفتاب تک جاگتے رہیے، اس سے آپ کی روزی رزق میں برکت ہونی ہے. اگر کسی کو یقین ہو جائے اس بات کا، اتنا ہی یقین ہو جائے جتنا آفس جا کر اٹینڈنس لگانے کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے. تو فجر کے وقت اٹینڈنس لگا لے گا, اتنا ہی یقین ہو جائے نا کہ بھائی میں اگر اٹینڈنس میں لیٹ لکھوں گا کچھ کٹے گا, تو صبح کو لیٹ نہیں کرے گا, لیٹ کرے گا استغفار کرے گا کہ آج میں دیر کیوں کی, نقصان کیا میں نے. تو آپ احکام کی مصلحتوں کے اوپر بہت کام کر لیجئے. اجی میں آج آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں, ہاں وہ اس وجہ سے کہ 10 دن کی محنت پہ پانی پھرنے والا ہے, یہ مجھے انداز ہے. آپ اور ہم ایسے ہیں, جب تک سنتے رہتے ہیں ماحول میں ہوتے ہیں اثر رہتا ہے, اور جیسے ہی ماحول ختم ہوتا ہے پھر صاف ہو جاتا ہے معاملہ. یہ ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے اور یہ ہم مختلف جگہوں پہ دیکھتے رہتے ہیں. تو ہم آخری دن لوگوں کو کچھ ایسے پوائنٹس دینا چاہتے ہیں جس سے ان کو یہ جاری رکھنے میں مدد ملے تاکہ کام آگے چلے, ورنہ یہ 10 دن کا اثر 5-10 دن میں ختم ہو جاتا ہے. اس کو آپ کو آگے چلانا ہے, اس کے چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد تک. گویا یہاں پر آپ کام ختم ہوا ہوا حساب نہیں کیجیے گا, آپ کی اگر ہم کہہ سکیں اتنا, آپ کی ٹریننگ پیریڈ ختم ہو گیا ہے, اب اسائنمنٹ شروع ہوا ہے. یہ ٹریننگ پیریڈ تھا, یہ ختم ہو گیا, اب کام شروع ہوا ہے. آپ کسی ٹریننگ سیشن کے اندر اس لیے نہیں جاتے کہ آپ نے اتنی دیر تک اس پر عمل کرنا ہے جتنی دیر تک آپ اس سیشن میں بیٹھے ہیں. اصل وہاں تو عمل ہوتا ہی نہیں ہے, عمل تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ وہاں سے نکل کر اب آپ اپنے کام پر پہنچے ہیں, جب آپ نے اس ٹریننگ سے فائدہ لینا ہے. یہ 12 دن ختم ہو گئے, کل سے آپ کا کام شروع ہوگا. کل سے آپ نے اپنے آپ کو پوچھنا ہے, یا 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد پوچھنا ہے, اب کیا باقی ہے. وہ تو ہو گیا تھا اس زمانے میں, اب آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گا نماز کے بارے میں چند جملہ درج کروں. اس میں اتفاق سے کل یا پرسوں, چونکہ آج کل ٹائمنگ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے تو یاد نہیں رہتا وہ کل ہوا تھا یا پرسوں ہوا تھا, سونے شیڈیولز بہت خراب ہوئے ہوئے ہیں, سونے جاگنے کا پتہ نہیں چلتا ہے. پر کل یا پرسوں آیت اللہ بہجت کی ایک کسی کتاب میں کوئی حصہ پڑھ رہا تھا, تو اس میں کسی نے ان سے لکھا کہ میں انسانی صفات حاصل کرنا چاہتا ہوں, کمالات حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے کیا کروں. انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کی اطاعت کے اوپر مامور ہیں, ہمیں نتائج کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اللہ کی اطاعت کو دیکھنا چاہیے. اس سے مجھے کیا کمال ملے گا کیا نہیں ملے گا اس کو چھوڑ دو, اللہ کی اطاعت کرو, وہ خود بخود تمہارے اندر سے برائیوں کو ختم کرے گا. پھر وہاں پہ انہوں نے ارشاد فرمایا نماز اگر صحیح طریقے سے پڑھی جائے تو تمہارے اندر کے انسان کو خوبصورت بنانا شروع کر دے گی. آپ کو اور مجھے, آپ کو مجھے کیا چاہیے, اپنے اندر کے انسان کو خوبصورت. اچھا اندر کے انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ ہماری اسپرچل ویلیو, وہ جو ایکچولی ہم وہی ہیں. یہ تو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے, یہ تو باڈی تو ہمارا لباس ہے, یہ بڑھاپے کے محل کچہل کے بعد موت کی لانڈری میں دھل جائے گی, ختم ہو جانا ہے. پھر اندر سے جو انسان ہے وہ آپ کی روح ہے, اور آپ اور میں وہی روح ہیں, باقی سب فضولیات ہے. یہ تو کٹ مر جائے گا, اور اس کا, اس فضول چیز کا سب سے اچھا کام یہ ہے کہ یہ روح کی تعمیر میں ختم ہو, ایسا نہ ہو کہ روح اس کی تعمیر میں خرچ ہو جائے. لوگوں کی روح بدن کی تعمیر میں خرچ ہو رہی ہے, ہمیں اور آپ کو بدن کو خرچ کرنا ہے روح کی تعمیر میں. اب اس روح کو خوبصورت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, فرمایا روح کو خوبصورت کرنے کا طریقہ کار یہ ہے, نماز کو خوبصورت کر لو, نماز اچھی کر لو. اگر تمہاری نماز اچھی ہو گئی تمہارا وہ اندر کا انسان خوبصورت ہو جائے گا. اچھی نماز کون سی ہوتی ہے, اچھی نماز باقی شرائط کے ساتھ, پیسہ حلال ہے, جگہ غصبی نہیں ہے, فلاں اور فلاں, ان شرائط کے ساتھ. جو 2 اہم پوائنٹ ہیں وہ یہ کہ اول وقت ہو, توجہ کے ساتھ ہو. اچھی نماز کی 2 نشانیاں, اول وقت پڑھی جائے, توجہ کے ساتھ پڑھی جائے. اگر یہ 2 عنصر نماز میں نہ ہو پھر نماز اچھی نہیں ہوتی. شاید واجب ادا ہو جاتا ہے لیکن اچھی نماز نہیں کہلائے گی. لہذا اگر آپ مستقل کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی راہ میں بڑھنا چاہتے ہیں, آگے چاہتے ہیں ان مجالس کے بعد آپ کا سلسلہ چلتا رہے, آپ نے پہلا نقطہ جس کے اوپر عمل کرنا ہے وہ یہی ہے, نماز اول وقت چاہیے, توجہ کے ساتھ چاہیے. ممکن ہے کوئی یہ کہے ہم فلاں وقت پر آفس میں ہوتے ہیں اس وجہ سے نہیں پڑھ پاتے, تھوڑی سی دیر ہوتی ہے, میں ان سے کہتا ہوں کہ چلو وہ آفس والی سے دیر ہو گئی, جب آفس میں نہیں ہوتے اس کو تو اولے وقت کرو پہلے. اور وہ کون سی ہے؟ وہ صبح کی ہے. پہلے اس کو تو جو آپ کے اختیار میں اس کو صحیح کرو, خدا اس کے لیے بھی کوئی بندوبست کروا دے گا, کوئی جاب ایسی دے دے گا جس میں اول وقت پڑی جائے, وہ ہیڈ ہٹوا دے گا جو بدبخت پریشان کر رہا ہے, وہ خدا کا معاملہ ہے. لیکن جہاں آپ کے اختیار میں آپ اس کو صحیح کریں پہلے. آپ خدا سے شکوہ شکایت کر رہے ہیں اس جگہ کا جہاں آپ کے اختیار میں نہیں ہے, پہلے وہاں سے شروع کریں, پہلے اس کو صحیح کریں, اول وقت لائیں, توجہ سے لائیں. اچھا توجہ کے لیے کیا کیا جائے؟ اول وقت کو تو بہت سادہ سا فارمولہ ہے, الارم لگائیے, اہمیت دیجئے, اول وقت ہو جائے گا. ممکن ہے کوئی کہے ہمیں صبح کو آنکھ نہیں کھلتی, یہ تقریباً فضول باتیں, تقریباً فضول باتیں. کوئی دیر سے اٹھنے کی وجہ سے چاہے تین رات میں اور تین دن میں شفٹ کرنی ہو, اپنی جاب نہیں چھوڑتا. ابھی آپ جس پوزیشن میں کھڑے ہیں, اگر ابھی آپ کا باس یہ کہے کہ بھائی یا پاکستان جاؤ یا تین نائٹ لگانی ہے, اسٹریٹ فارورڈ آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, تین نائٹ لگا لوں گا. اب جاگیں گے رات میں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے جاگیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, چونکہ اب جاب کا معاملہ ہے. یہ ہم لوگوں کی مشکل ہے, یہ سب بہانے ہیں ہم لوگوں کے. آپ پہلے اول وقت لائیے, توجہ کے لیے کیا کریں؟ توجہ کے لیے ایک سادہ سا فارمولا ہے, اگر دو نمازوں کے درمیان خدا پہ توجہ نہیں دیں گے تو نماز میں بھی خدا پہ توجہ نہیں آئے گی. اس کو دوبارہ دوہرا دوں, خدا ہمیں دل سے ادا کرنے اور آپ کو اچھی طرح پہلے سے ہی آپ آگاہ ہوں گے دوبارہ سے سمجھنے اور عمل کی توفیق دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نماز صحیح کرنی ہے, سادہ فارمولا یہ, دو نمازوں کے درمیان خدا کو یاد کریں تاکہ نماز میں خدا یاد آئے. پھر دو نمازوں کے درمیان خدا کو کیسے یاد کریں؟ آپ کہیں گے ہم آفس میں ہوتے ہیں, ہم یہاں تو کام پہ ہوتے ہیں, ہم زندگی گزر رہی ہے, اس میں کیسے خدا کو؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ سوچ کے کریں کہ خدا کو پسند ہے یا نہیں ہے, یہ جو کر رہا ہوں یہ خدا چاہتا ہے کہ میں کروں, نہیں چاہتا تو نہ کریں. یہ خدا کو یاد کرنا ہے. خدا کو یاد کرنا تسبیحیں پڑھنا نہیں ہے, وہ بھی اچھا ہے, وہ بھی ہونا چاہیے, اس کے اپنے اچھے اثرات ہیں. مثلا اگر کوئی کر سکے, اور بڑے عجیب جادوئی اثرات ہیں اس معاملے میں, پھر واقعی جادوئی اثرات ہیں, اگر کوئی کر سکے تو مثال کے طور پر سجدے میں جا کر روزانہ, جو کرنے کے موڈ میں, جو غیر موڈ میں نہیں, وہ کہے گا اچھا اتنی بڑی چیز بتا دی, نہیں وہ بہت چھوٹی ہے, دوسروں کے لیے چھوٹی ہے. 400 دفعہ سجدے میں جا کر کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھر مزے لیں, پھر اس کے اثرات دیکھیں. بڑے بڑوں کو تجربے, یہ جو ہم نے عرض کیا روزانہ زیارت عاشورہ پڑھے, اثرات دیکھیں پھر اس کے, مثبت اثرات دیکھیں پھر اس کے. یہ سب باتیں صحیح ہیں, یعنی سب لوگ پریکٹیکلی کر رہے ہیں, ریزلٹ لے رہے ہیں. نماز کے اثرات, آپ نماز اول وقت پڑھیں, توجہ کے ساتھ پڑھیں, ایک ہفتے پڑھیں, آپ اپنے اندر اثرات دیکھیے گا. اور آپ توجہ لانا چاہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ دو نمازوں کے درمیان خدا کو یاد رکھنا ہوگا. خدا کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہزار دفعہ درود بھیجنا نہیں ہے, تو ممکن آپ بے توجہی کے عالم میں بھیجتے چلے جائیں. یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جو کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے. یہ باقی اذکار ہیں, اوراد ہیں, ان تمام کا بھی فائدہ ہے, لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے اپنے اعمال کے اوپر گرفت رکھیں, اپنی زندگی کو ادھر ادھر نہ ہونے دیں. اور علماء عرفاء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مہینے اول وقت توجہ کے ساتھ نماز پڑھ لے, تو امام خمینی کو استاد کہتے تھے اگر کوئی ایک مہینے اول وقت توجہ کے ساتھ نماز پڑھے اور معنویت نہ ملے تو میرے منہ پہ تھوک دیتے. اتنی بڑی بات کرتے تھے, کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا کوئی ایک مہینے اول وقت توجہ کے ساتھ نماز پڑھے اور اسے کچھ نہ ملے, کیوں نہیں ملے گا؟ اصل یہ وہی جو انہوں نے اتنے دعوے سے بات کی, یہ وہی آغا بہجت والی بات ہے کہ اگر آپ نے ایک مہینے اول وقت توجہ کے ساتھ نماز پڑھی, آپ کا اندر کا انسان پاکیزہ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک مہینے اندر کا انسان پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا, آپ کے اوپر اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. اصل یہیں دبئی میں رہنے والے بعض دوست احباب سے میری ملاقات ہوئی پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا, یا ای میل کے اوپر رابطہ ہوا تھا. ماشاء اللہ معنویت میں ہوتے ہیں. پہلے ہم سوچا کرتے تھے معنویت, جب ہم مثال کے طور پر اول طلبے کی تھا, طالب علمی کا دور تھا, تو ہم سوچتے تھے معنویت صرف ایران عراق میں ہوتی ہے, بس یہیں پہ جب تک ہیں مل گیا ورنہ باقی کچھ نہیں ملنے کا ہے. با بعد میں دیکھا نہیں یہاں پر زیادہ ہوتی ہے اہل بیت کی سرزمین ہے اس وجہ سے، لیکن اہل بیت تو ہمیشہ ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ تو آپ کہیں پر بھی چلے ہیں. یہاں پہ رہنے والا دبئی میں ایک بند خدا، اس نے یہ پہن لیا، ایک دفعہ مجھے رابطہ کیا، کہنے کا کہ صاحب اس طرح سے تھا کہ ہر صبح سوتے کے دوران اگلے دن کے سارے کام دیکھتا تھا کہ یہ ہوگا، عیناً ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کام. وہاں ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ بہت بڑا ولی اللہ ہونا چاہیے، نہیں ولی اللہ بھی نہیں ہو، عام سا ہی آدمی ہو جائے گا، یہ کوئی بہت بڑے کام نہیں ہے، یہ آپ اور ہم سب کر سکتے ہیں، تھوڑا سا کنٹرول چاہیے. البتہ ہم ان کاموں کی خاطر نہ کریں کبھی پتا چلے ساری محنتیں عبادتیں کر کے جادوگر بن گئے، اللہ کا قرب چاہیے، ان کاموں کی خاطر عبادتیں نہیں کرنی ہیں. کہیں ایسا نہ خدا وہاں پہ کہ تم نے یہی چاہا تھا نا کہ تمہیں خواب میں یہ نظر آئے تو دکھا دیا بس ٹھیک ہے تمہارا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں یہ نہیں چاہیے، عبادت اللہ کی بندگی کے لیے ہونی. تو آپ سے عرض ہوا نماز اول وقت پوری توجہ کے ساتھ، مثلا زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ ہونی چاہیے، جو جتنا زیارت عاشورہ کے اوپر توجہ دیتا چلا جائے گا اس کا سید الشہداء سے رابطہ جڑنا شروع ہو جائے گا، اور یہ وقت سید الشہداء کی نصرت کو شدت سے طلب کرنے کا ہے، چونکہ زمانہ واقعا عجیب زمانہ ہے. میں آپ کی خدمت میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ زمانہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، سینکڑوں سال کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس کو کوئی مس نہ کرے. اس وقت کوئی غلط حرکت نہیں ہونی چاہیے ہم لوگوں کی طرف سے، تو خدا نہ کرے اگر ہم نے کوئی غلط حرکت کی پتہ نہیں ہمارا کیمپ تبدیل ہو جائے. ابھی تک ہم اہل بیت کے کیمپ میں تھے، آخری لمحے میں کہیں اور نہ چلے جائیں. اس وقت زیارت عاشورہ بہت امپورٹنٹ ہے، سید الشہداء کا قرب بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھ سکتے ہیں، ہر روز پڑھیے، عرض ہوا 100 دفعہ جملے نہیں کہہ سکتے، ایک ایک دفعہ کہیں، آخری جملے کو 100 دفعہ کہتے ہیں مثلا، اور اگر کوئی کہنا نہیں آخری جملے کو بھی ایک ہی دفعہ کہوں، چلو ایک ہی دفعہ کہ اللہم انہم جميعا، اس کو 100 دفعہ کہہ دے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اس کو 100 دفعہ کہہ دے. کوئی کہہ نہیں میں اس کو بھی 100 دفعہ نہیں کہہ سکتا، چلو ٹھیک ہے ایک ایک دفعہ ہی کہہ شروع کریں. کوئی کہہ میں فجر کے وقت نہیں کر سکتا، رات کو سونے سے پہلے کروں گا، بسم اللہ سونے سے پہلے کروں. کسی نے مجھ سے کہا میں کھڑے ہو کے نہیں کر سکتا، بیٹھ کے کروں گا، میں نے کہا بسم اللہ بیٹھ کے پڑھوں. شروع تو ہو کسی طریقے سے، کیونکہ زیارت عاشورہ کے اثرات ہیں. بس نماز اول وقت، زیارت عاشورہ، چند پوائنٹس ارز کر رہا ہوں کہ ان کو اپنی زندگی میں منیمم اسٹینڈرڈ بنا لیا آپ نے، بس پھر کام خود بخود آگے بڑھنا ہے، لیکن اس کو آپ نے منیمم اسٹینڈرڈ بنانا ہے. یعنی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کو زمین آسمان ہو جائے، یہ میں نے کرنا ہے. نماز اول وقت کے سلسلے میں عرض کیا تھا، اگر دیر ہو جائے 2 رکعت نماز استغفار پڑھ لیں. ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی 2 رکعت نماز استغفار نہیں پڑھوں گا، میری ابھی قضا بہت ہے، تو 2 رکعت قضا میں سے کوئی پڑھ لے، کوئی قضا ایک نماز پڑھ لے. یعنی بس کرنا یہ کہ شیطان کو یہ بتانا ہے کہ دیر نہ کروا ورنہ میں عبادت زیادہ کروں گا. دھمکی، فل فلیش دھمکی، کہ مقابلے پر ہوں اور اگر گڑبڑ تو نے کی تو میں اس سے بڑی گڑبڑ کر دوں گا تیرے ساتھ. کئی روایت میں نے پڑھا، فرمایا اگر شیطان تمہیں بہکائے تو لاحول کے ذریعے سے اس کی ناک رگڑ دو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہم نے اس جملے کو مذاق سمجھا، مذاق نہیں ہے، زمین آسمان ہلا دینے والا جملہ ہے اگر دل سے ادا ہو جائے. بہت تاثیر ہے اس جملے کی اگر کوئی دل سے ادا کرے. یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے لیے ہیں. اہل بیت نے یہ چیزیں دشمنوں کے لیے نہیں رکھی تھیں، ہم لوگوں کے لیے رکھی تھیں. آج شب جمعہ ہے، صبح جمعہ کی کتنے اعمال ہیں، ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے. شب جمعہ یعنی ہم لوگوں کے لیے وہ جو ایک ہفتے میں خدا نہ کرے کچھ غلط ہوا ہو، یہ شب جمعہ موقع اس کو صحیح کریں، اپنے راستے کو کلیئر کریں. شب جمعہ چلیے ویکینڈ بھی ہے آپ کے لیے، آپ اس کے اوپر کوئی خاص اپنا شیڈیول رکھ سکتے ہیں کہ مثلا اگر ہر روز میں صبح کو کم وقت دے سکا تھا تو جمعے کے دن میں زیادہ دوں گا. اب ہمارے یہاں الٹا ہے، عام دنوں میں تو آفس جانے کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے کوئی شیڈیول تھا تو چلو اٹھ بھی جاتے تھے، شب جمعہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب تو کل تو چھٹی ہے نا. اور بدقسمتی اور بدبختی میں اضافہ، اور اس کے بعد جب یہ ساری بدبختیاں لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں رزق میں برکت کیوں نہیں ہے. ارے بھائی سارے دروازے ہم نے خود بند کر دیے ہیں برکتوں کے، کہاں سے برکت آئے گی؟ سارے دروازے بند کیے. انفاق پہ توجہ دیں، کسی کو دولت بڑھانی ہے راستہ یہ ہے، خدا نے متعلق ارشاد فرمایا ہے، وعدہ کیا ہے. ابھی میں دولت بڑھانے کے نسخے نہ بتاؤں ورنہ یہ سب بہت انٹرسٹ سے سنتے ہیں، میں دوسرے حصوں کو زیادہ توجہ دوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اگر زیادہ دولت کسے کہتے ہیں؟ زیادہ دولت کسے کہتے ہیں؟ یعنی اصل اگر پوچھئے دولت پیسے کی کون سی قسم کو کہتے ہیں؟ آیا دولت پیسے کی وہ قسم ہے جس میں اکاؤنٹ بڑھ رہا ہوتا ہے اور زندگی میں کام نہیں آنا ہوتا؟ یہ زیادہ ہونا دولت ہے؟ مثال کے طور پر جو دبئی میں ہو گیا، پراپرٹیز شوٹ اور آخر میں ڈیڈ، یہ بڑھنا دولت تھی جو کسی کام نہیں آئی، بڑی گھٹی ختم ہو گئی، کسی کے کام نہیں آئی، یہ دولت ہے؟ نہیں، یہ دولت نہیں ہے. دولت اللہ کی طرف سے دیا ہوا وہ مادی رزق ہے جو آپ کے کام آ جائے، اور بہترین یہ کہ آخرت کے کام آ جائے، یہ دولت ہے. بھائی آپ کو اپنا جسم اپنا تن چلانے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت ہی کم ہیں. کلو دو کلو بوجھ آپ اٹھا لیں پورے دن، مادی بوجھ یہ آپ کی باڈی کو چلا دے گا، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اللہ نے اس جسم کو چلانے کے لیے بہت ٹرک کے برابر میٹیریل نہیں مانگا ہے، تھوڑا سا مانگا ہے، اس سے چل جاتی ہے باڈی. یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہو گئی. تن ڈالنے کے لیے کتنے جوڑے چاہیے یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہو گئی. سونے کے لیے کتنی جگہ چاہیے یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہو گئی. فرض کریں جناب آپ کو گاڑی چاہیے، ایک ہلکی پھلکی گاڑی لے لی، یہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. باقی کیا ہے؟ باقی فضولیات، نمائشات، ایک دوسرے کے اوپر مقابلے، دنیا کو دیکھ دیکھ کر کوڑنا، باقی یہ ہے. وہ جو اصلی ہے یہ آپ کی پوری ہو جائے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آخرت کے کام آ جائے، یہ دولت ہے. اصل میں یہ دولت ہے. میں ایک فقیر کا واقعہ پڑھتا تھا، درویش کا، وہ بڑا اچھا لگتا تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ایک درویش تھا، وہ کہیں سو رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا، اور خدا نے متعلق بڑا شکر بجا لا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. کوئی انتہائی امیر، کوئی شاید مثلا اس واقعے کے اندر لکھا رہا ہے، کوئی بادشاہ ٹائپ کا آدمی اپنے محل میں سو نہیں پا رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی اسے. تو وہ اس کو بلاتا ہے، کہتا ہے یہ جو تو اتنا شکر بجا لا رہا ہے، تیرے تن پہ کپڑے نہیں ہیں اور کھانے کو رہنے کو تیرے پاس گھر نہیں ہے، اور تو اتنا شکر بجا لا رہا ہے، خدا ہے تو نے مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا، اور یہ اور وہ. اس کو بلاؤ ادھر. لائے اس کو، کہا بھائی تیرا شکر کس بات کا ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں تیرے پاس. کہنے لگا کہ آپ نے کیوں بلایا؟ کہنے لگا میں ساری رات سے یہاں اپنے کمرے میں پڑا ہوں، مجھے نیند نہیں آئی. کہنے لگا نیند نہیں آئی نا، میں باہر تھا، میں نے ساری رات گزاری، آدھی آپ جیسی گزاری اور آدھی آپ سے بہتر گزاری. کہنے لگا تم اپنا حلیہ دیکھو، آدھی رات میری جیسی، آدھی مجھ سے بہتر. کہنے لگا ہاں، اگر آج رات ہوتا تو کیا ہوتا، آپ سو جاتے نا. میرے ساتھ بھی یہی ہوا. تھکا مارا آیا ایک جگہ پر، ایک دکان تھی حلوائی کی، اس کا چولہا گرم تھا، گرم چولہا تھا. میں نے کہا سونے کا بہترین وقت ہے، اسی چولہے کے برابر میں مٹی پہ لیٹ گیا، آنکھ لگی، اتنی گہری آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. آدھی رات تک سوتا رہا. اگر آپ سو جاتے، جو آپ کو نصیب نہیں ہوئی، اگر سو جاتے تو یہی ہونا تھا کہ سونا تھا، میں بھی سو گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب آدھی رات گزر گئی، میری نیند پوری ہو گئی، وہ چولہا ٹھنڈا پڑ گیا، سردی سے میری آنکھ کھل گئی. میں نے سوچا خدا ہے تیرا شکر، تو نے میری آنکھ صبح سے پہلے اس طریقے سے مجھے بیدار کر دیا. اٹھا میں، اللہ کی عبادتیں شروع کر دیں. آپ نے کی؟ نہیں کی نا. آدھی آپ کی جیسی ہوئی، آدھی آپ سے بہتر ہو گئی. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں زندگی کے اندر؟ کمائے گئے کمائے گئے کمائے گئے، اب بیلنس 2 ملین، اب 5 ملین، اب 10 ملین، اب جیب سے ڈالنے کے لیے بھی نہیں ہے. یہ دولت ہے؟ یہ وہ ہے جو ہم نے محنت کی تھی اس کے لیے زندگی میں؟ ایک دوسرے کے ساتھ اتنی رقابتیں اور مسابقے اور یہ ہوئے تھے، ہمیں کچھ ہوشیار ہو جانا چاہیے. ہم لوگ کی زندگی اتنی فضول نہیں ہے. خدا نے بتایا ہمیں کسی ہدف سے خلق کیا ہے. وہ آسان ہے، وہ جو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے وہ ملے گا آپ کو، وہ کہیں نہیں جائے گا. اللہ آپ کو زمین کے اوپر لے کے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب سمندر میں جو سب سے زیادہ گہرا گڈھا ہے وہ میریانا ٹرنچ کہتے ہیں. کہتے ہیں فلپائن کے نزدیک سمندر میں ایک جگہ ہے، وہ بہت گہری، ایک خندق ٹائپ کی ہے، اس میں پورا ماؤنٹ ایوریسٹ بھی چلا جائے گا، اتنا گہرا گڈھا ہے. اس کے نیچے بھی مچھلیاں ہیں. 10,000 meters نیچے اللہ مچھلیوں کو رزق دے رہا ہے, اوپر بسنے والے انسانوں کو رزق نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر یہ لوگ جاتے ہیں, وہاں جا کر یہ لوگ کچھ پتھروں کو ہٹاتے ہیں, ان پتھروں کے نیچے کچھ کیڑے ہیں جن کو رزق مل رہا ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر پتھروں کے نیچے موجود کیڑوں کو خدا رزق دے رہا ہے, ابھی نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ ہم اس کی راہ میں قدم بڑھائیں گے, ہمیں نہیں دے گا, کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں, ہم سے کہا بھی نہیں تھا کہ تم رزق کے پیچھے بھاگنا, ہم سے کہا تھا میں یوں ہی دوں گا, تم اطاعت کرنا. ہم نے غلط چینل پکڑ لیا, اطاعت سے نہیں لینا چاہتے, ادھر ادھر سے لینا چاہتے, مگر آپ اطاعت کر رہے ہیں لیکن چینل کچھ اور ہے. رزق کے پیچھے بھاگنا کی کوشش نہ کریں, فضول کام, ویسے نہیں ہوگا. احتیاط نرس کر رہا ہوں, اطاعت الہی پر آئیے, انہی کے نتیجے میں آپ کو سب کچھ ملنا ہے. اپنی زندگی کو اس راستے پر لے آئیے. عرض ہوا, نماز اول وقت ہونی چاہیے, توجہ کے ساتھ ہونی چاہیے, زیارت عاشورہ کے اوپر اصرار ہونا چاہیے, سید الشہداء سے توسل ہونا چاہیے میرے اور آپ کا. اٹھنے جاگنے سونے ان کی ٹائمنگ بنائیے, اس کو اپنے شیڈیول کے کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے. جو لوگ معنویت کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا, ٹی وی ہرگز مت دیکھیں, فحشا ہرگز مت دیکھیں, میرے اور آپ کے لیے بہت نقصان دے اگر کوئی معنویت پہ کام کرنا چاہتا ہے. آپ 50 نمازیں پڑھ کر جو معنویت حاصل کریں گے وہ آدھا گھنٹہ ٹیلی ویژن کو دیکھنے کے بعد ضائع کریں گے. کب آپ کہیں گے ہم صرف نیوز دیکھتے ہیں, ہم صرف اسپورٹس دیکھتے ہیں؟ بندگان خدا, اس کو نہ دیکھنے سے کوئی جنت کے حصے کم نہیں ہوں گے, بہت فائدہ ہوگا. آپ کہیں گے ہم اویئر نہیں رہیں گے, ہم جاہل ہو جائیں گے. نہیں بندگان خدا, میں خود, میری اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنسز ہے, میں کمنٹریز دیتا ہوں, پولیٹیکل کمنٹریز میں کہیں نہ کہیں بولتا رہتا ہوں, لکھتا رہتا ہوں, سارے کام کرتا ہوں. دو ڈھائی سال ہو رہے ہیں میں نے اصلا ٹیلی ویژن دیکھنا بند کیا ہوا ہے. اور ذرائع بہت ہیں ہمارے پاس, کوئی وہ ایسے نہیں کہ فرشتے آگے خبر دے رہے ہیں, نہیں بھائی, انٹرنیٹ ہے, اخبار ہے, ٹی وی کی کیا مصیبت ہم لوگوں کو لگی کہ ہم وہ فحاشا, وہ نیوز ریڈر بھی فحاشا ہے اصل میں, وہ کیوں, کیا ضرورت ہے ہمیں؟ کوئی ضرورت نہیں اپنے اپنی زندگی کو برباد کرنے کی. آپ کے پاس 10 ذرائع موجود ہیں, کیوں اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں, اپنی معنویت کو قربان کر رہے ہیں ان چیزوں, فضول چیزوں کے اوپر؟ آپ کہیں گے یہ تو ہمیں آئسولیٹڈ کر دیں گے, زندگی کے سارے مزے ختم کر دیں گے. یہ صرف جملہ آپ اس وجہ سے کہیں گے, آپ کو رات کو اللہ کی بارگاہ میں مزے کم آ رہے ہوں گے. اپنا مزہ صحیح جگہ ڈھونڈیے جہاں خدا نے مزہ رکھا ہے. اللہ نے اس زندگی کو اتنا مزیدار رکھا ہے کہ اگر کوئی اس کو درک کر لیتا ہے, جیسے یہ مثال کے طور پر یہ عرفا حضرات درک کر لیتے ہیں, کسی چیز پر اس کو کمپرومائز نہیں کرتے, پھر اس کے اندر جو مزہ ہے. اور ایک بہت خوبصورت جملہ آیت اللہ بہجت ارشاد فرماتے ہیں, میں مقرر عرض کرتا ہوں, وہ فرماتے ہیں اگر یہ راستہ جو خدا کا راستہ, ہم لوگوں کو سخت لگتا ہے نا, صبح کو اٹھنا سخت ہے, نماز پڑھا پڑھنا سخت ہے, قرآن کی تلاوت سخت ہے, نماز پڑھنا اول وقت سخت ہے, تو وہ فرماتے ہیں اگر یہ راستہ آخر تک ایسے ہی سخت ہوتا تو ماں سے زیادہ مہربان خدا یہ راستہ کیوں دیتا؟ ماں اپنے بچوں کو سخت راستے پہ نہیں چلاتی, آسان راستے پہ چلاتی ہے. وہ خدا ماں سے زیادہ مہربان ہے, تو اس نے یہ سخت راستہ کیوں دیا؟ اس کا مطلب ہے شروع میں سخت ہے, بعد میں بہت اچھا ہے, بہت آسان ہے. ایک دفعہ ٹریک پر آنا ہے بس, ایک دفعہ صحیح راستے پر آ جائیے. چند چیزیں ہو گئیں, تلاوت قرآن کریم ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے, تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی, اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے, اللہ کی کتاب سے ہمارا تمسک ہونا چاہیے. اللہ کی کتاب سے تمسک کیا ہے؟ ہر روز چند آیتیں پڑھیں ترجمے کے ساتھ, مفہوم سمجھ میں آئے. مفہوم سمجھنے نہیں آئے گا تو تمسک کہاں سے ہوگا بھائی؟ تمسک اس وقت ہوگا جب یہ کچھ سمجھ میں آئے, اس کے اوپر کچھ عمل کرنے کی داستان بنے اور اس نے وعدے کیے میں. جب سمجھ میں آئیں گے تو پتا چلے گا اس نے کتاب میں لکھا کیا ہے. کہیں پہ فرماتا ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو خدا تمہیں سکھا دے گا. اس کا مطلب ہے علم حاصل کرنے کا راستہ تقوی میں ہے. اگر کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے تو خود بخود علم ملے گا. کہیں پہ فرماتا ہے لا نسألکم رزقا, ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کر رہے. ہم سمجھ لیتے ہیں ہم نے رزق کے پیچھے بھاگنا ہے. وہ قرآن کریم میں فرمایا ایسا میں تم سے رزق مانگ ہی نہیں رہا, میں تمہیں دوں گا. نحن نرزقوک, میں تمہیں دوں گا, ہم تمہیں دیں گے. اور کیا چاہیے؟ فرماتے ہیں قانون یہ ہے, معاشروں کے قانون اس کے اندر بیان ہوتے ہیں. آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا, آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ کسی معاشرے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کب؟ جب آپ قرآن کریم کو مطالعہ کر رہے ہوں گے. آپ فوراً سمجھ جائیں گے اچھا یہ جو یہ ہو رہا ہے نا اس کا مطلب کچھ اور ہونے والا ہے. مثلا ایسی عرض کر رہا ہوں, جب آپ دیکھیں نا ظلم کہیں بہت ہو رہا ہے, سمجھ جائیں آپ تبدیلی آنے والی ہے, مت گھبرائیں. اگر آپ کہیں دیکھ رہے ہیں نا ایک خطے کے اندر 700 مسلمان مارے گئے 15 دن کے اندر, اب انسان گھبرا رہا ہے کہ اب کچھ ہونے یہ تو ختم ہو جائے گا, نہیں کچھ نہیں ختم ہوگا, ظالم نیست و نابود ہو جائے گا. یہ اتنا جو ظلم ہو رہا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے اب ظالم ختم ہو جائے گا, اب نیست و نابود ہو جائے گا. خداوند متعال اتنا عادل ہے, اگر ظالم کو چھوٹ دے رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کا اختتام نزدیک آ گیا. اچھا ایک عجیب معرکہ ہے یہاں پر, میں پہلے بھی ایک آدھ دفعہ عرض کر چکا ہوں شاید یہیں پر, لیکن میں پھر عرض کرتا چلوں, ظالم اور مظلوم اور خدا نے متعال کا قانون, یہاں پر ایک بہت عجیب واقعہ ہے. یہ بہت عجیب قانون ہے. قانون کیا ہے یوں سمجھ میں آتا ہے, قانون یہ ہے کہ خدا ظالم کو یہ کہتا ہے کہ پہلے سزا دیتا ہے, کوئی ظلم کرنا شروع کرتا ہے چاہے وہ فرعون ہو چاہے میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر ہوں, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے, قانون سب کے لیے ہے, یہودی عیسائی فرعون نمرود حتی مسلمان سب کے لیے یہ قانون ہے. قانون کیا ہے, پہلے کوئی ظلم کرنا شروع کرتا ہے, چھوٹا موٹا ظلم کرتا ہے, مثال کے طور پر فرض کریں ہم نے چھوٹا موٹا ظلم کیا, کیا کیا مثلا نماز چھوڑ دی, نعوذ باللہ تعالی, ظلم ہو گیا نا, ظلم ہے. کوئی انسان کسی دوسرے انسان پہ ظلم کرتا ہے, گناہ کرنے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اصل گناہ سب سے بڑی خرابی ہے کہ ظلم اپنے اوپر ہے, پر اپنے اوپر ظلم کیا, گناہ کرنا شروع کر دیا. ایک ظالم تھا مثلا فرعون تھا, اس نے بنی اسرائیل کو کاٹنا شروع کر دیا, نمرود نے یہ حرکت شروع کر دی, دنیا کی ہماری دنیا کے ظالموں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. اچھا جب وہ شروع میں ظلم کرنا شروع کرتا ہے, خدا نمتار اس کو سزا دیتا ہے. کیوں؟ قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے کہ ہم قوموں کو مشکل میں مبتلا کرتے ہیں, لعلہم یتضرعون, شاید ہمارے حضور واپس آ کر گریا کریں. آپ کو جب کوئی مشکل تاری ہو فوراً اللہ کے حضور پہنچ کر گریا کریں. کیوں؟ ایک مقصد یہی ہے, واپس آؤ خدا کی طرف, آؤ توبو اللہ, اللہ کی طرف واپس آؤ, اللہ کے حضور گریا کرو, گریا ازاری ہونی چاہیے. یہ گریا ضعف کا گریا نہیں ہے, یہ اعتراف کا گریا ہے, خدا ہم تیرے سامنے کمزور اور تو طاقتور, اس بات کو اعتراف کر لیتے. واپس آئے اعتراف کرنا اس بات کا کہ خدا ہم کمزور ہیں, ہمیں بس نہیں ہے کوئی. بہتر یہ ہے کہ سزا ملنے سے پہلے اعتراف کر لے, بہتر یہ کہ پہلے اعتراف کر لے. مثال کے طور پر آپ کوئی بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کامیاب ہو, پلاننگ کریں, سارے کام کریں, اور سب کچھ کرنے کے بعد خدا سے کہیں خدا یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ سب کا سب خاک ہے, اگر تو نے نہ چاہا کچھ نہیں ہوگا, میں نہیں کر سکتا, میں نے ساری پلاننگ کر لی ہے, پیسہ بھی آ گیا ہے, نقشہ بھی آ گیا ہے, ہر آدمی کھڑا ہے اپنی جگہ کے اوپر, اب کھڑے ہوتے ہیں بس کام شروع کرنے, لیکن ہمیں معلوم ہے ان تمام کے باوجود نہیں ہوگا اگر تو نے نہ چاہا, اپنی اجازت دے دے ہمیں, اور تو نے چاہ لیا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا تو ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ سختی آئے سزا ملے کہ اعتراف کرو, آپ پہلے اعتراف کر لو شک کا دل سے, آپ اعتراف کر لیں آپ کے ساتھ طاقت ملے گی, آپ کو آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. جب کوئی کام کرنا شروع کریں صاف خدا سے کہیں خدا ہے میں نہیں کر سکتا, تیرے حکم کی اطاعت میں کر رہا ہوں, تو چاہتا ہے کروا دے, نہیں چاہتا ہم تو تیرے بندے ہیں, ہم کمزور ہیں, ہمارے بس میں نہیں ہے. پہلے ظالم ظلم کرتا ہے, خدا نے مثال اس کو آگاہ کرتا ہے, تھوڑی سی سزا دیتا ہے, سزا دیتا ہے تاکہ یہ اپنے راستے پہ واپس آ جائے. اچھا مثلا وہ واپس نہیں آیا لیکن زندگی میں کوئی اور اچھا کام کر رہا ہے, تو خدا اس اچھے کام کے نتیجے میں پھر سزا دیتا ہے. اچھائی کی بنتی میں سزا ملتی ہے, ہاں یہ ہوتا ہے. اگر برا ہوتا تو دوبارہ سزا نہیں دیتا, برا ہوتا تو پہلے جھٹکے میں کہتا جاؤ, اچھا ہوتا اس لیے دوبارہ سزا دیتا ہے کہ اچھا ہی کر رہا ہے تو خدا کہتا ہے اس بندے کو میں نہیں چاہتا کہ یہ گمراہ ہو, دوبارہ سزا دیتا ہے. اب اگر یہ اچھائی کرتا رہے تو یہ سزا دیتا رہے گا, کہیں اور اچھائی کر رہا ہے تو خدا اس کو سزا دیتا رہے گا کہ یہ راستے پہ واپس آئے. اب دو میں سے ایک راستے ہیں, یا یہ کرے گا جب اس کو بار بار سزا ملے گی تو نعوذ باللہ وہ اچھائی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی, وہ جو کہیں اور اچھا کام کر رہا تھا نا اب وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جب وہ اس کے ہاتھ سے نکلے گا اب خدا سزا دینا بند کر دے گا. یہ ٹھیک ہے, معاملہ ختم ہو گیا. آگاہ کرنے کے لیے وارننگ اس لیے کر رہے تھے کہ تم وہ اچھا کام کر رہے تھے, اب تمہارا اچھا کام ختم ہو گیا, اب جاؤ. اور اگر کوئی اچھا کام نہیں کر رہا تھا تو خدا پہلے جھٹکے میں اس کو وارننگ نہیں دے گا, اس کو ظلم میں آگے بڑھا دے گا. اچھا, اب خدا کا کام یوں ہے, قانون یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی ظالم آپے سے باہر ہو جائے, یہ آپے سے باہر ہونا ہوتا ہے کہ اب وہ وارننگ نہیں بھیجے گا, تو جو ظالم آپے سے باہر ہوتا ہے اسے خدا اور گراؤنڈ دے دیتا ہے, کہتا ہے اب تجھے جو کرنا ہے کر, بڑھاؤ. فرعون نے جان لیا تھا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی آنے والے ہیں, اس نے کہا میں منصوبہ یہ بناتا ہوں کہ سارے لڑکوں کو مار دوں گا. اچھا, خدا چاہتا تو فرعون کو وہیں روک لیتا. اینڈ کیا ہوا فرعون کا؟ پانی میں غرق ہوا نا, کسی دن کسی حمام میں نہاتے ہوئے غرق کر دیتا بھائی, کسی حوض میں غرق کر دیتا. 15-20 سال ادھر ادھر ہونا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا, اگر غرق ہی کرنا تھا پانی میں غرق کر دیتا, اتنے بچے جو مرے وہ تو نہ مرتے, ہمارا تو ذہن یہی کہے گا نا. لیکن خدا نے کیوں چاہا؟ خدا نے اس کو مہلت دینی تھی, ہاں کرو, کتنا کر لو گا. اچھا, کہ جو بچوں کو آپ کہیں گے, وہ تو بچے تو بیچ میں مارے گئے, تو سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں رہنے کے لیے بچے آتے ہیں کیا؟ کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آتا. 5-10 سال اگر یہاں کم ہو بھی گئے, وہاں بہت کچھ ہے. اگر مجھے اور آپ کو پتا چل جائے کیا کچھ ہے, تو خدا دیں گے خدا 20 کم کر دے, وہاں بڑھا دے. ٹھیک ہے, تو پتا نہیں نا, ہم لوگ اس لیے مر رہے ہیں, خدا ہے طول عمر دے دے. کیا کرنا طول عمر کا بھائی, 100 سال گزارے گا, اینڈ میں جا کے جنت میں جانے کی آرزو ہے نا, تو اگر 25 میں مل جائے تو بہتر نہیں ہے, فضول ٹائم یہاں گزارا. طول عمر کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ کی توفیق کا فائدہ ہے جو قیامت کے دن کام آئے, بس باقی کوئی طول عمر کا فائدہ. ہاں یہ کہ ہم دوسروں کے لیے طول عمر کی دعائیں کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں کچھ مل جائے, یہ اوپر چلا گیا تو ہمارا کیا ہوگا, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اپنے لیے طول عمر مانگنا کوئی زیادہ مفید کام سمجھ میں نہیں آتا. بارہ, اب وہ فرعون تھا, اس نے بچوں کو مارنا شروع کیا, خدا نے کہا ٹھیک ہے مارو. کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو زیادہ مار کر میدان اپنے ہاتھ میں لے لے گا؟ مارو. اس نے مارے, ہزاروں مار دیے, اتنے مارے کہ خود خدا نے متعلق قرآن کریم میں جگہ جگہ تک کہتا ہے یذبح ابناءہم, یہ ان کے بچوں کو مار دیتا تھا, ذبح کرتا تھا, ذبح کرتا تھا, مارتا بھی سنگ دلی سے تھا, تاکہ مائیں بچہ پیدا کرنا ہی چھوڑ دیں, مارتا تھا ذبح کرتا تھا. تو صاحب اس نے کر لیا, کرتا رہا, ظلم بڑھتا رہا, خدا نے بھی اجازت دی, ہاں ٹھیک ہے میدان مارو. اب اس نے میدان کیا, اب خدا نے اس کو بے بس اس طرح کیا کہ جس کے ذریعے مروانا تھا اسی کے گھر میں پلوا دیا. تو ہزاروں کو باہر مار رہا تھا, یہ دیکھ تو نے خود ہی پال لیا, یہ وہ خدا کا نظام, بے بس دکھا دیا اس کو. جب بے بس دکھا دیا, ایک موقع پہ اس نے کہا اب میں موسیٰ کو بھی مارتا ہوں, خدا نے کہا تم یہاں سے جاؤ. حضرت موسیٰ کو روانہ کیا, وہاں پہنچا دیا فلسطین میں, حضرت موسیٰ وہاں پہ زندگی گزارتے رہے, گویا ٹریننگ پیریڈ سے گزرے 10-12 سال, حضرت شعیب کی سرپرستی میں ٹریننگ لی. اس تیاری کے ساتھ اب جو واپس آئے فرعون کے سامنے, اب فرعون کا معاملہ ختم نہیں, خدا نے کہا نہیں ابھی فرعون کو اور موقع دو, اور گراؤنڈ دے اس کو. اب اس نے نبی کے سامنے جرات دکھائی, کہا میں جادوگر لاؤں گا, کہا ٹھیک ہے اس کو کون لے آئے, لے آئے جادوگر, جادوگروں نے جادو بھی دکھا دیا. اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو مارکا گیا, حتی حضرت موسیٰ نے فاوجس فی نفسہ خیفتن, اپنے نفس کے اندر اس بات کا خوف احساس کیا کہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے. خدا نے کہا نہیں, یہ گمراہی میں نہیں پڑیں گے, ان کو ہم سنبھال لیں گے. خدا نے متعال نے ایک لاٹھی کے ذریعے سے جادوگروں کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے, ختم ہو گیا کیس. اب فرعون کو سمجھ جانا چاہیے تھا نا, معاملہ ختم ہو گیا ہے, اپنی بے بسی سمجھ جانی چاہیے تھی اس کو. بس اس کو میں کہتا ہوں اتنا گدھا ہے کہ ابھی بھی سمجھنے کو تیار نہیں. اب خدا پھر اس کو گراؤنڈ دے رہا ہے, کہہ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے تجھے حکومت کر اور کرو, اور حکومت کر رہا ہے. پھر اس نے اس کو صرف اتنا کرنا تھا, اب ذرا اس کی ناک دیکھیں, فرعون کا غرور دیکھیں. خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ ملک مصر موسیٰ کے حوالے کر دو, نہیں, اس سے کہا تھا تم یہاں حکومت کرو, بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو. اس کا کچھ نہیں جا رہا تھا بھائی, ملک مصر تھوڑی مانگی تھی خدا نے, خدا نے فقط اتنا کہا تھا کہ جو بنی اسرائیل کو قیدی بنایا ہوا ان کو چھوڑ دو, مظلوم ہے یہ. اس سے نہیں کہا تھا تم اپنی حکومت چھوڑ دو, حضرت موسیٰ کو دے دو, بس اتنا کہا تھا بنی اسرائیل کو چھوڑ. موسیٰ بار بار یہ کہتے تھے تو بنی اسرائیل کو چھوڑ دے, یہاں حکومت کر تو جو کرنا ہے. نہیں مانا, کہتا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. اب خدا نے کہا ٹھیک ہے عذاب بھیجیں گے. ایک عذاب بھیجا تباہ نہیں کیا, ایک عذاب بھیجا وارننگ آئی. کہنے لگا اگر یہ عذاب ہٹوا دو تو میں چھوڑ دوں گا. حضرت موسیٰ نے خدا سے دعا کی عذاب ہٹ گیا, کہا چھوڑ دو. کہا نہیں اب نہیں چھوڑوں گا. ارے دیوانے تم میدان جادوگر میں ہار چکا ہے ایک دفعہ, ایک دفعہ عذاب آیا ہے اور تو بے بس ہو گیا تھا اور اس بات کے بعد پہ چھوڑ دوں گا, خدا نے تجھے عذاب اٹھا دیا. اب تو عقل کے ناخن لے لے کہ تو جس سے لڑ رہا ہے اس کے پاس طاقت بہت ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ خدا نے سات دفعہ عذاب بھیجا, ساتوں دفعہ اس نے جھوٹ بولا اور کہا کہ میں چھوڑ دوں گا, پھر میں نہیں چھوڑا. یہ خدا نے کیوں کیا اتنا؟ یہ خدا نے میرے اپنے خیال میں ظالموں کو رہتی دنیا تک یہ بتانے کے لیے کیا کہ تم جتنے بھی آخر تک پہنچ جاؤ مجھے عذاب میں کوئی جلدی نہیں, کرو جو کرنا ہے کرو, ہمیں جلدی نہیں ہے. کیوں؟ تم جتنوں کو مارو گے ہم ان کو جزا دیں گے, ان کا کوئی لاس نہیں ہوگا, لیکن تم جتنا نقصان کر رہے ہو وہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو, نقصان تمہارا ہے. کرو ضرور. صاحب سات دفعہ عذاب آیا, سات دفعہ اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے گئے. اب جو چلے گئے پیچھے آیا, ارے احمق سات دفعہ تو دیکھ چکا ہے کہ وہ جو سامنے والا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ میں بے بس ہو جاتا ہوں. آپ خود سوچیں ایک پہلوان کسی پہلوان کو سات دفعہ چیلنج کرے, سات دفعہ ناک آؤٹ ہو, آٹھویں دفعہ چیلنج کرے گا؟ سات دفعہ ہار چکے ہو, اب تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ تمہاری توانائی میں نہیں ہے اس کو ہرانا. لیکن یہ ظالم ہے. ظالم نہ صرف یہ کہ ظالم ہوتا ہے, بے وقوف بھی ہوتا ہے, بہت بے وقوف ہوتا ہے. حضرت موسیٰ لے کر چلے, یہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے, پیچھے پیچھے آیا پانی تک پہنچ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی. کیوں؟ اس کو تو یہ قانون نہیں پتا نا کہ معاملہ ہمیشہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کوئی کتنا ہی آگے بڑھ جائے معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے. قوم گھبرا گئی, کہا ہے موسیٰ آپ نے تو ہمیں یہاں پہ پھنسوا دیا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں تاخیر نہیں ہے, خدا کو کبھی جلدی نہیں ہے, انتظار کرو. کہا انتظار؟ پیچھے وہ لشکر آ رہا ہے, ہم لوگ کیا مقابلہ کریں گے, ہمارے پاس اسلحہ نہیں. کہا نہیں خدا ہے. آخر جناب جب وہ لشکر بالکل سر پہ آ گیا تو کہا لاٹھی مارو. حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری, پانی میں راستہ بنا, نکل گئے. اب فوج جا رہی ہے, پیچھے پیچھے فرعون آیا, پانی تک پہنچ گیا. اب حضرت موسیٰ کی فوج پانی کے اندر ہے. اب خود سوچئے گا, یہ ایک دشمن سے آٹھ دفعہ ہار چکا ہے, اب سوچ رہا ہے پانی میں جاؤں یا نہیں جاؤں. صحیح. اب ذرا سوچیں, کوئی بھی دنیا کا اسٹریٹجسٹ ہو, کمانڈر ہو, فوجی لیڈر ہو, پانی میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ فوراً سوچے گا کہ میں آٹھ دفعہ اس طاقتور اپوننٹ سے ہار چکا ہوں اور یہ پانی میں جو راستہ ہے یہ اسی اپوننٹ نے کھولا ہے. صحیح ہے. اگر میں اندر چلا گیا اور اس نے پھر مجھے بے بسی میں شکست دے دی, اب کیا ہوگا؟ اس کو کسی صورت میں اس پل سے بھی نہیں گزرنا چاہیے تھا جو حضرت موسیٰ نے بنایا ہوتا. پل چھوڑو, یہاں تو پانی بھی ہے, پانی پانی ہے, پل بھی نہیں ہے. اگر پل بھی ہوتا تو اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی شاید بعد میں گر جائے گا. یہ اس کھلے میں پانی میں کود گیا. کوئی عقل, اتنی سی عقل یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو اندر جانا چاہیے تھا, لیکن چلا گیا. اب چلا گیا اور معاملہ ختم ہو گیا. کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ بات یہ سمجھ میں آتی ہے, ظالم کو ظلم کرنے دو, آپ مقابلہ کریں, آپ اور ہم مقابلہ کریں. لیکن یہ جس وقت یہ سمجھے گا کہ اب بس میں جیت گیا, بس اس ٹائم پہ یہ ہارے گا, اس ٹائم پہ ہارے گا. مظلوم کو کیا کرنا ہے؟ مظلوم کو خدا پہ یقین رکھنا ہے. لاشیں تو دیکھے گا, خدا پہ یقین رکھے کہ یہ ظالم بچ کے کہیں جائے گا. خدا کو کوئی جلدی نہیں ہے. ہمیشہ ہی جملہ ذہن میں رکھیے گا, خدا کو جلدی نہیں ہے. کیوں؟ سیدہ سجادیہ میں لکھا ہے, گویا فرمایا جلدی وہ کرتا ہے جسے وقت نکلنے کا خوف ہو. خدا کو وقت نکلنے کا کوئی خوف نہیں ہے. حکومت کو بنے ساٹھ سال ہوئے ہوں یا ستر سال ہوئے ہوں, اس کو مٹانے میں سیکنڈ نہیں لگے گا, وہ جلدی نہیں کرے گا. وہ اجازت دے گا, ٹھیک ہے تم اندر آئے, تم نے مار لیا مارو. پھر دیکھو ہم جب اپنا ظلم, تمہارے ظلم کے نتیجے میں ہم جب اپنا کام دکھائیں گے پھر تمہیں کتنی دیر لگے گی. یہ دیکھ لیا آپ نے, ہمیں وقت بہت کم ہے، یہ قانون بہت وسیع ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے. گزشتہ باتوں کو فراموش نہ کیجیے گا، ضرورت پڑے تو دوبارہ سن لیجیے گا تاکہ یہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں رہ جائے اور یہ ہو جائے. نمرود کے ساتھ کیا ہوا؟ بہت خوبصورت واقعہ، واقعہ یہ نمرود والا ہے. میں کبھی کبھی یوں سوچتا ہوں کہ اگر آپ کو ان لوگوں کا حشر دیکھنا ہے تو اس کی جگہ بیٹھ کے سوچا کریں، فرعون کی جگہ، نمرود کی جگہ، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنے دیوانے ہیں. صاحب نمرود کو موقع ملا، حضرت ابراہیم نے چیلنج کر دیا، بتوں کو توڑ ڈالا. ایک اکیلے حضرت ابراہیم، ان کو سزا دینی تھی نمرود نے، دیکھیے کتنے آپشنز تھے، جیل میں لاتا مار دیتا، خاموشی سے مار سکتا تھا یا نہیں مار سکتا تھا، خاموشی سے مار دیتا بھائی. ایک چھوٹا سا جسے کہتے ہیں ہمارے عدالتی ٹرائل ہوتا کہ بھائی انہوں نے جناب علی یہ کیا ہے، ان کو سزائے موت، ختم سزائے موت. کہا نہیں ایسے نہیں کروں گا، پبلک جمع کرو. جی پبلک کو کیوں جمع کر رہا ہے؟ ایک آدمی کو مارنے کے لیے پبلک جمع ہوتی ہے؟ نہیں، اپنی شان شوکت دکھانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے کہ میں اتنا طاقتور ہوں، میں جس کو چاہوں گا مار لوں گا. تو بھائی تو جیل میں بھی تو مار سکتا ہے. نہیں، پبلک کو کیسے شان شوکت دکھاتا ہے اپنی، پبلک کو کہا دیکھو ہم ماریں گے، کہا سب کو جمع کرو، ہم حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالیں گے. اچھا ایک آدمی کو آگ میں جلانے کے لیے کتنی لکڑی چاہیے بھائی؟ اب کسی اور کوئی ہندو دوست ہو تو اس کو بتا دے گا، لیکن بہرحال ہم ایزیوم یہ کرتے ہیں کہ بھائی من، دو من، چار من، پانچ من کافی ہونی چاہیے. تھوڑی سی لکڑیاں جمع کر لیتا اس کے اپنے زندان کے اندر، اس کے ادھر ادھر اس کسی بھی اپنے باورچی سے کہتا کہ بھائی لکڑیاں لاؤ، ایک آدمی کو جلانا ہے، وہی لکڑیاں کافی ہوتی. اس نے کیا کیا، پورے شہر میں اعلان کرا دیا، کہنے کا لکڑیاں لے کر آؤ، ہم اپنے خداؤں کی نصرت کریں گے. ایک آدمی کو آگ میں ڈالنا ہے اور پورے شہر پہ کہا تم سب لکڑیاں لے کر آؤ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے سی این این، یہ ہو رہا ہے تبلیغاتی کام، یہ ہو رہا ہے پروپیگنڈا مشینری. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ پروپیگنڈا مشینری ہے بھائی. تجھے ایک آدمی کو جلانا ہے، چند من لکڑیاں لیا اور جلا دے خاموشی سے. نہیں، خاموشی سے نہیں کروں گا، پورے شہر کو بلاؤں گا، سب سے لکڑیاں منگواؤں گا، سب سے شیئر کرواؤں گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اچھا لکڑیاں جمع کرنی، کر جمع. اچھا اگر خدا چاہتا تو لکڑیاں ختم کر دیتا، بس درخت ہی ختم ہو جاتے. نہیں، خدا نے کہا نہیں، ٹھیک ہے، مملکت ہماری ہے، اس حل کو یہ کر رہا ہے، کرنے دو، کہاں تک جائے گا یہ؟ اس نے کہا بھائی لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع ہو گئی، بعد میں کیا کرو؟ اب حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالو. کیسے ڈالیں گے؟ اتنی بڑی آگ ہے، دھکا دے دیتا. کہتے نہیں، منجنیک سے ڈالیں گے، اوپر سے یہاں سے پھینکیں گے، یوں جائے گا، چھت ہوا یوں تک. ارے بھائی کیا ہو رہا ہے، ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنا کچھ ہوتا ہے؟ اچھا خدا نے کیوں اجازت دی؟ خدا نے کہا ٹھیک ہے، تجھے جو کرنا ہے دل بھر کے کر، اور تو جہاں تک ظلم میں جا سکتا ہے چلا جا. سارے کام اس نے کر لیے، پبلک جمع ہو گئی، لکڑیاں جمع ہو گئیں، آگ جمع ہو گئی. میں کبھی ایک جملہ سوچتا ہوں اپنے دماغ کے اندر تاکہ مجھے سمجھ میں آئیے، اے خدایا تو بارش برسا دیتا، لکڑیاں گیلی ہو جاتی، آگ ہی نہ لگتی. نہیں نہیں، خدا نے کہا نہیں، اس کو موقع دو، آگ بھی لگانے دو. ہم جلدی کیوں کریں؟ خدا جلدی کیوں کرے؟ کیوں آگ بجھائے؟ نہیں لگاؤ، آگ بھی لگا دی، سارے کام کر دیے، منجنیر توڑ دیتا ہے اینڈ ٹائم پر، سب کچھ خدا کر سکتا تھا، نہیں کیا. کہا نہیں، اس کو کرنے دو جو کچھ کرتا ہے. جب سارے کام ہو گئے، اچھا پبلک جمع ہو گئی، آگ بھی لگ گئی، منجنیک بھی چل گئی، حضرت ابراہیم ہوا میں چلے گئے، فرشتوں نے کہا نصرت کرنے کا، نہیں حضرت نصرت کوئی نہیں، بس خدا کرے گا. حضرت ابراہیم آگ میں گرے، اب خدا نے کیا کیا؟ آگ بجھائی؟ سادہ سا قانون، آگ سے کہا ابراہیم کو مت جلا، بس. اس نے کہا، قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے، جب ہمیں ظالم کو سزا دینی ہوتی ہے تو ہم لشکر نہیں بھیجتے، زمین اور آسمان ہمارا لشکر ہے، یہ گراؤنڈ اللہ کا ہے، باقی سب قابض ہیں، باقی سب قابض ہیں اور باقی سب بے بس ہیں، چاہے کچھ بھی کر لیں باقی سب بے بس ہیں. تو نمرود کیا ہوا؟ اس نے ساری آگ لگائی، سارے کام کر لیے، ایک حضرت ابراہیم کو نہ مار سکا. اب وہ جو ڈرامہ اس نے بنایا تھا، پبلک تو اس نے جمع کی تھی نا، آگ تو اس نے لگائی تھی، آخر میں کس کے حق میں گئی؟ حضرت ابراہیم کے. پبلک حضرت ابراہیم جمع کر سکتے تھے اتنی؟ نہیں، حضرت ابراہیم کہاں سے اتنی پبلک لا سکتے تھے؟ جمع کرنے کے پمفلیٹ بھی اسی نے لگائے ہوں گے، وہ جمع ہو، حضرت ابراہیم کہاں سے اتنے لاتے خدا کے معجزے کو دکھانے کے لیے؟ پبلک اس نے جمع کی، معجزہ خدا نے دکھا دیا. کہا دیکھو تمہارا تھا نا سارا گراؤنڈ. فرعون سمجھ رہا تھا گراؤنڈ میرا ہے. خدا نے کہا یہ گراؤنڈ میرا ہے. آخر میں جا کر دکھایا گراؤنڈ ہمارا ہے. بس بس آپ ظلم کے بڑھنے سے ڈریں گے کیا؟ اگر میں اور آپ ہوتے، وقت تو بہت ہو گیا ہے لیکن دو چار منٹ میں اب یہ نتیجہ تو نکالنا ہے نا، اگر میں اور آپ ہوتے اور حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے ہوتے تو ہم اور آپ کیا کہتے؟ ہم لوگ کہتے پتہ نہیں حضرت ابراہیم نبی ہیں بھی یا نہیں ہیں، آگ لگ گئی ہے، حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں نبی ہیں بھی یا نہیں ہیں. اگر اللہ ہوتا، نعوذ باللہ، یہ باتیں شروع ہو جاتی، ڈر جاتے ہم لوگ، خوف کھا جاتے. کیوں کہتے یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کہاں ہے پھر؟ یہی ہوتا ہے نا، متا نصر اللہ. خدا کی جب مشکل پڑتی ہے خدا کی طرف سے تو لوگ پکار کے کہتے ہیں متا نصر اللہ، اللہ کی نصرت کہاں ہے؟ ڈرنے لگتے ہیں. کیوں؟ ایمان کمزور ہے. اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم کی طرح ہوا میں چند میٹر کا فاصلہ رہ گیا گرنے میں، کہتا ہے میں فرشتوں سے مدد نہیں لوں گا، خدا خود کرے گا، خدا خود کرے گا. یہ سب قانون ہے، آج بھی ہے. آپ ظالم کو ظلم کرتا دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ظلم انتہا پہ پہنچ گیا ہے، اس کا مطلب صرف ایک ہے، اب معاملہ اختتام پہ آ رہا ہے، اب معاملہ اختتام پہ آ رہا ہے. جس قوم پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ اتنا ظلم برداشت کر کے مقاومت دکھا رہی ہے، اس کا مطلب ہے خدا اس کو بہت زیادہ طاقت دینے والا ہے، خدا اس کو بہت طاقت دینے والا ہے. یہ جو بچے کٹیں مریں، خدا کیا دیکھے گا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو عورتیں مر رہی ہیں اور ان کے بچے اپنی ماؤں کی لاشوں کے اوپر کھڑے، کیا خدا کو نظر نہیں آ رہا؟ خدا نہیں دیکھ رہا کیا؟ دیکھ رہا ہے، لیکن ظالم کے ظلم کو موقع دیتا ہے. اور پھر ایک جھٹکے سے جب عذاب الہی آتا ہے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ اور میں نے گزشتہ چند سالوں میں اپنی روح کو دیکھ لیا ہے کہ دیکھو خدا، دنیا خدا کے ہاتھ میں ہے، پلٹ دے گا سب کچھ. آپ مت گھبرائیے اس بات سے. ہاں ایک غم ہے جو اٹھتا ہے کہ مثلا بچے یتیم ہو رہے ہیں، بچوں کی لاشیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، عورتیں اس طرح ماری جا رہی ہیں، یہ دل کٹتا ہے اس کے اوپر. لیکن اس سے یہ مت گھبرائیے گا کہ اب کیا ہوگا، نہیں، اب صرف ایک بات ہوگی، اب نصرت خدا آنے والی ہے، اب نصرت خدا آنے والی ہے، اب ظالم نابود ہونے والا ہے. اور اگر آپ اس بات کو آپ دیکھیں، یہ وہ درس ہے جو کربلا نے ہمیں دیا ہے، یہ درس کربلا نے ہمیں دیا ہے. ہم نے بہت اس بات پر سوچا، کربلا ہمیں کیا سکھانے کے لیے؟ ہزاروں دروس ہیں جو کربلا سے نکلتے ہیں، ہزاروں دروس ہیں جو کربلا سے نکلتے ہیں، لیکن خدا نے کربلا کے ذریعے سے ایک ایسا درس دیا ہے جو واقعی عجیب ہے. اور وہ درس یہ ہے، حضرت ابراہیم کے معاملے میں کیا ہوا؟ آخر میں آگ بجھ گئی، آگ نے اثر نہیں دکھایا. سید الشہداء کے معاملے میں کیا ہوا؟ یہ بہت حساس جگہ ہے. سید الشہداء کے معاملے میں یہ ہوا کہ اگر میں اور آپ سید الشہداء کو دیکھ رہے ہوتے واقعی کربلا میں، تو ہم سمجھتے کہ جب وہ علی اصغر کو لائیں گے اب خدا نصرت بھیجے گا. خدا نصرت نہیں بھیجی. کیوں نہیں بھیجی؟ اس کو جلدی نہیں ہے، اس کو جلدی نہیں ہے، اس نے امتحان لینا ہے، امتحان لے رہا ہے اور سرخرو ہو رہے ہیں. حضرت ابراہیم امتحان میں سرخرو ہو رہے تھے. جب حضرت ابراہیم سرخرو ہوئے تو فرمایا ہم نے تمہیں تمام انسانیت کے لیے امام بنا دیا. امتحان کے بعد سرخروی کے بعد ہوتا ہے نا، جب حضرت اسماعیل کا واقعہ ہو گیا، امتحان سارے ہو گئے، فرمایا انہ جعلنا کے لئے الناس اماما، ہم نے تمہیں تمام انسانیت کے لیے امام بنا دیا. اب سید الشہداء تو پہلے امام ہے، رسول خدا فرما گئے تھے الحسن والحسین امامان خاما خودا. اب امامت کے بعد کون سا امتحان ہے؟ کوئی غیر معمولی چیز ہونی چاہیے، کوئی بہت بڑا معاملہ ہونا چاہیے. جب حضرت علی اصغر کو لے کر آئے ہوں گے تو دیکھنے والے سمجھتے ہوں گے اب قہر خدا نازل ہوگا ظالم قوم کے اوپر. خدا نے کہا نہیں، حسین کو امتحان دینے دو. حسین امتحان دے رہے ہیں، سید الشہداء صبر دکھا رہے ہیں. ہمارے پاس روایتوں میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے آخری لمحات نزدیک آ رہے تھے، سید الشہداء کے چہرے کی نورانیت اور بڑھتی چلی جا رہی تھی. اور ایک موقع کے اوپر کچھ اصحاب رہ گئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ سید الشہداء کا چہرہ اتنا منور ہے تو پکار پکار کے کہتے تھے دیکھو ان کو، ان کو تو موت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کیسے ان کا چہرہ منور ہے. سارے مسائل جھیل دیے. اور دشمن کیا سمجھتا رہا؟ دشمن یہ سمجھتا رہا میدان ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، ہم نے گھیر لیا، ہم نے پیاسا کر لیا، ہم نے سر کاٹ دیے، تو خدا نے کہا ٹھیک ہے تم کرو جو کر سکتے ہو کرو، اور معجزہ بھی نہیں دکھایا خدا نے. کس موقع پر لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ اب تو معجزہ دکھائی دے گا؟ میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں، اب آپ اس کو مصائب سمجھیں یا جملے سمجھیں، وہ موقع جب گھوڑوں نے نال بندی کی ہوگی سید الشہداء کے لاشوں کو پامال کرنے کے لیے، دیکھنے والوں نے سمجھا ہوگا اب تو خدا معجزہ دکھائے گا. خدا نے معجزہ نہیں دکھایا، خدا نے معجزہ نہیں دکھایا، لاشا بھی پامال ہو گیا، خیمے بھی جل گئے، بے مخنو چادر خواتین، یہ سب ہو گیا. خدا نے معجزہ نہیں دکھایا. خدا کب معجزہ دکھانا چاہتا ہے؟ کسی خاص وقت کے اوپر، کسی خاص امتحان کے بعد. وہ امتحان کون سا امتحان ہے؟ گویا خدا نے چاہا ہے کہ زینب ام کلثوم امتحان سے گزر جائیں، خدا نے یہ چاہا ہے امتحان سے گزریں. اب بیویوں نے اپنے امتحان دیے، بیویوں نے سخت امتحان دیے. 11 محرم کے دن جب وہ قافلہ تیار ہوا اور قافلہ شہدا کے برابر سے گزرا، تو ایک موقع پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا سید الشہدا کے لاشے پر تشریف لائیں، اس بے گھور و کفن لاشے کو دیکھ کر دونوں ہاتھ میں خاک اٹھائی اور خدا سے کہا، رسول خدا سے، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے حسین کا لاشا ہے جو بے گھور و کفن خاک کربلا پہ پڑا ہے اور ان کا سر نیزے کے اوپر ہے. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بیان دیا. معجزہ ابھی بھی نہیں آیا، معجزہ نہیں آیا. پھر وہ موقع آیا جب سید سجاد کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سوار کروا دیا. جب سوار کروا دیا اور خود سوار ہونے لگی، تو ایک نظر مقتل کی طرف دیکھ کر عباس نے کہا ہے، بھیا عباس، اب زینب کو کون سوار کرے گا؟ سخت مرحلہ، بہت سخت مرحلہ ہوگا، لیکن معجزہ نہیں آیا. خدا متعال نے معجزہ دکھانے کے لیے کوئی اور جگہ سوچی. یہ قافلہ چلا، کوفہ کے اندر پہنچ گیا. اب کوفہ کے اندر گویا نمرود کا بازار لگا ہوا ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں، لوگوں کو نمرود دے کر آیا ہے. وہ لے کر آیا تھا کیا دکھانے کے لیے؟ یہ دکھانے کے لیے کہ ہم قیدی پکڑ کر لائے ہیں، آؤ جمع ہو جاؤ. اب سب لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ قیدی آئے ہیں، اور تمام لوگ سمجھ رہے ہیں میدان ان کے ہاتھ میں ہے. قیدی آنا شروع ہوئے، پہلا قیدی گویا ایک جوان ہے جس کے گلے میں زنجیر ہے اور پاؤں میں تو توق و زنجیر گلے میں، اور اس کے ساتھ آگے آگے تشریف لا رہے ہیں، قافلے کی سربراہی فرما رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں اب معجزہ ہوگا، اور اس موقع پر خدا بند متعال نے ایک ہلکا سا کام کیا، اور وہ ہلکا سا کام یہ تھا کہ نیزے پر لگے ہوئے سر اقدس نے تلاوت قرآن کریم کرنا شروع کی. فرمایا، ان اصحاب الکہف ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ کہف و رقیم اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں؟ دیکھو حسین کا بولتا ہوا سر نشانی ہے، دیکھو اور سمجھ جاؤ یہ خدا حسین کے ساتھ ہے. یہ پوری دنیا مٹ جائے گی، حسین کا نام زندہ رہے گا. یہ سارے ظالم مٹ جائیں گے، اور حسین کا نام لینے والے روئے زمین کے اوپر باقی رہیں گے. اس سید سجاد کی مظلومیت پر میں ایک شعر کے ساتھ ختم کروں گا. ایک شعر ایک شاعر نے بہت اچھا کہا، کہتا ہے، سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتے ہو؟ سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتے ہو؟ سید سجاد صبر کرتے رہے، وہ جانتے تھے میرے باپ کا نام فاتح ہے، میرا باپ جیت جائے گا. اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ جس کا لاشا پامال ہوا، وہ جس کا گھر لٹ گیا، وہ جس کی بہنیں بے پردہ ہوئی، جس کے بچے آتی ہوئے، اور جس کی بچی زندان کے اندر گٹ گٹ کے مر گئی،
آج اس کا نام زندہ ہے، پوری دنیا حسین کا نام لے رہی ہے، اور جنہوں نے یہ ظلم کیا وہ مر گئے، وہ گھب گئے اور ختم ہو گئے، اور ان کی لاشوں پر تھوکنے کے لیے بھی اب کوئی نہیں جاتا، اور حسین کا نام زندہ ہے آپ سب کے دلوں کے ذریعے سے. اور خدا نے یہ چاہا ہے کہ ایک موقع کے اوپر اولاد حسین میں سے وقت کا امام تشریف لائیں گے اور خون کربلا کا انتقام لیں گے، اور سید الشہداء کا پرچم انشاءاللہ بزودی بہت جلد انشاءاللہ پوری دنیا کے اوپر لہرائے گا. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تیرا شکر کہ تُو نے ہمیں سید الشہداء کے چاہنے والوں میں قرار دیا. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تیرا انتہائی شکر ہے پاک پروردگار کہ تُو نے ہمیں سید الشہداء کے غم میں رونے والوں میں قرار دیا. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کے غم میں رونے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تو نے ہمیں کچھ توفیق دی کہ ہم نے بھی پرچم حسین کو بلند کیا، حسین کے نام کو بلند کیا. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا کے کونے کونے تک پرچم حسین پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار دنیا کی مظلوم قومیں حسین کے نام سے زندہ ہیں. اے پاک پروردگار آج مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے دنیا کے مختلف خطوں کے اندر، اور فلسطین کے مظلوم عوام، عراق، لبنان اور دنیا کے دوسرے خطوں کے اندر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور ان یتیموں کے اور ان بیواؤں کے اجساد کو بھی روندا جا رہا ہے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان مظلوموں کے خون کے صدقے میں ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تیرے دین کی نصرت کے لیے جہاں کوئی جو کوئی بھی جنگ میں مشغول ہے، دفاع میں مشغول ہے، تو اس لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما، لشکر کفر کو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار جن ظالموں نے اتنا ظلم کر لیا اور تو جانتا ہے تیری حکمت ہم آگاہ نہیں ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہے پاک پروردگار ان ظالموں کو سزا دینے میں جلد از جلد تعجیل فرما. اے پاک پروردگار ہم تیرے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرتے ہیں، اگر تیری حجت کے ظہور میں تاخیر ہے ہماری طرف سے صرف دعا ہے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ سید الشہداء کا، ان کے ساتھ شہید ہونے والوں کا واسطہ، اے خدا را تجھے مادر حسین کے غمزدہ دل کا واسطہ، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار ہماری زندگیوں میں جو کچھ ہے وہ تیری حجت کے لیے ہے، دنیا کی ہر چیز پست ہے، جو ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہماری جان ہے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اور ہماری اولادوں کو اہل بیت کی راہ میں شہید ہونے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار دنیا تیری حجت کی منتظر ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں، کچھ لوگ جو پہلے یہاں پر تھے اس سال یہاں پر نہیں، اور نہیں معلوم اگلے سال کون کون لوگ نہیں ہوں گے. خدایا ہم ہوں یا نہ ہوں، تو نے اگر دنیا میں رکھنا ہے تو اس دنیا میں، اور اس آخرت میں بھیجنا ہے دنیا میں اس دوسری دنیا میں بھیجنا ہے تو وہاں پر ہم جہاں کہیں بھی ہوں پاک پروردگار ہمیں دنیا کے ہر لمحے میں، آخرت کے ہر لمحے میں سایہ سیدہ نصیب فرما، ان کی دعاؤں میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار دنیا کا ہر انسان کسی کی خوشی کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کبھی انسان اپنی خوشی کے لیے کرتا ہے، کبھی اپنے جیسے انسانوں کی خوشی کے لیے کرتا ہے، کبھی اپنی اولاد کے لیے، کبھی اپنے گھر بار کی خوشی کے لیے. اے خدایا ہماری خوشی تیری حجت کی خوشی کے اندر ہے. اے پاک پروردگار ہمارے اعمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اے پاک پروردگار دیوی توفیق تیری ہے پاک پروردگار، زندگی تیری ہے، ہم تیری درگاہ کے سامنے فقیر ہیں اور تجھے واسطہ دیتے ہیں رسول خدا کا،
تجھے واسطہ دیتے ہیں در زہرا کا، اے پاک پروردگار جب تک زندہ ہے پاک پروردگار مسلسل معنویت اخلاق اخلاق عقائد اور روحانیت کے اندر مزید سے مزید کمال حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. بار دیگر اپنے امام کی نصرت کے لیے دعا کیجیے گا پروردگار، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
جانب سے اور آپ سب کی جانب سے کہ وہ ہماری دعوت میں یہاں تشریف لائے.